چشم بیو اشک بار ہو، سجدے میں سر ہو، چشم بیو اشک بار ہو، سجدے میں سر ہو، چشم بیو اشک بار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو۔
یہ اللہ رب العزت سے مناجات ہے، اصل میں ایک تمنا ہے ایک سالک کی، اللہ کے راستے پر چلنے والے کی۔ بس ٹھیک، یعنی وہی تمنا کرتا ہے کہ میرا سر سجدے میں ہو، آنکھیں میری آنسوؤں سے لبریز ہوں۔ اس وقت اے اللہ میرے سر پر آپ کی رحمت کی آبشار بہ رہی ہو۔ یہ کیسا عجیب و خوبصورت منظر ہے کہ آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خاص رحمتیں نازل فرما رہا ہو، جس طرح آبشار کا پانی بڑی تیزی کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ بہتا ہے، آتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف، اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس شخص کو اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لے۔ تو ایک تمنا ہے اور مزید اسی طرح سے آگے اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے، تو میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ اگر کوئی بات قابل تشریح ہوگی تو انشاءاللہ پھر اس کو نیچے رکھیں، آواز صاف آئی۔ بس
سجدے میں سر ہو، چشم بھی ہو، عشق بار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کی نار ہو، غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کی نار ہو، دل میں نہ میرے غیر کا کوئی بخار ہو، دل میں نہ میرے غیر کا کوئی بھخار ہو، میرے لبوں پر ذکر تیرا بار بار ہو، میرے لبوں پر ذکر تیرا بار بار ہو، پھر دل بفیض ذکر میرا پربہار ہو، پھر دل بفیض ذکر میرا پربہار ہو، ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو، ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو، دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو، دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو، ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، ایک لمحہ آسیوں میں نہ میرا شمار ہو، ایک لمحہ آسیوں میں نہ میرا شمار ہو، اپنے کرم سے بھی تو مجھ کو مغفرت کی دے، اپنے کرم سے بھی تو مجھ کو مغفرت کی دے، بندہ تیرا محشر میں نائے شرم سار ہو، بندہ تیرا محشر میں نائے شرم سار ہو، یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بھائی، یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بھائی، رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو، رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو، یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، توفیق ایسی آپ کی لئی لونہار ہو، توفیق ایسی آپ کی لئی لونہار ہو، سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو، سجدے میں تر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو۔
اللہم اجعلنا من، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں۔ اقبال بھائی ادھر آ جائیں۔ دنیا میں انسان اپنے جیسوں سے محبت کرتا ہے اور بعض لوگوں سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کی خاطر بعض اوقات اپنے آپ کو ختم کرنے پر بھی انسان تل جاتا ہے، جیسا کہ بعض اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کسی نے خودکشی کر لی، حالانکہ دنیا کی ہر تمنا پورا ہونا کوئی ضروری نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو کتنی خواہشیں ایسی ہیں کہ انسان کی پوری نہیں ہوتی، اور جب پوری نہیں ہوتی تو پھر انسان اپنی جان بھی ہارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمارا معاملہ ہے عشق مجازی کے ساتھ، اور عشق بھی کس کا؟ اپنے جیسے انسانوں کا۔ ہم بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی مٹی سے بنی ہوئی ہیں، اور مٹی پلس مٹی، مٹی کا جمع مٹی ہی ہوتی ہے، مٹی کو جتنا بھی آپ پرس کرتے چلے جائیں مٹی ہی بنتی چلی جائے گی، تو نتیجہ بھی مٹی ہے اور حاصل اس کا کچھ نہیں، فنا۔ لیکن اگر یہی محبت، یہی عشق اللہ رب العزت سے ہو، جیسا کہ اس مناجات میں اللہ تعالی سے دعا کی گئی ہے، درخواست کی گئی ہے، اگر اللہ سے یہی محبت ہو تو یہ محبت پائیدار بھی ہوتی ہے، کام بھی آتی ہے۔ ابھی آج ہی اتفاق سے میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے حضرت والا نے ایک مقام پر تحریر فرمایا کہ خلوت میں اللہ کو یاد کرو، جس طرح آدمی تنہائی میں بھی محبوب کو بھولتا نہیں، تو یہ محبوب تو ایسے ہیں جو بے وفا ہیں، لیکن حقیقی محبوب تو اللہ رب العزت ہیں، جس نے یہ سارے محبوب بنائے ہیں وہ خود کتنا محبوب ہوگا۔ تھوڑے سے کسی کے حسن پہ انسان مرتا ہے، لیکن جس نے حسن بخشا ہے وہ کتنا حسین ہوگا۔ تو اس سے اگر محبت ہمارے دل میں ہو تو پھر ہم صرف جلوت میں نہیں، خلوت میں بھی اسے یاد کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ خلوت میں اللہ کو یاد کرو، اور فرمایا کہ جو لوگ خلوت میں اللہ کو یاد نہیں کرتے ان کے دل میں نور تقوی صحیح طور پر نہیں جگمگا سکتا۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائیوں میں جا کر اللہ کو یاد کرتے تھے، آخر کوئی تو بات تھی کہ گھر کو چھوڑ کر، شہر کو چھوڑ کر ویرانوں میں جاتے تھے، اور غار حرا میں بیٹھ کر 40-40 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہ کر عبادت کرتے تھے، اور پھر گھر واپس تشریف لاتے تھے، آخر کوئی تو بات ہوگی۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کو خلوت میں یاد کرو تاکہ انوار کا جو مٹکا ہے تمہارا وہ لبریز ہو جائے، اور جب تم دوسرے کو کچھ دو تو چھلکتا ہوا دو، اپنا مٹکا خالی مت ہونے دو، بلکہ جو بھر جاتا ہے اور اسے چھلکنا شروع ہو جاتا ہے وہ چھلکتا ہوا جام دوسرے پئیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا، لیکن تمہارا جام خالی نہ ہو تم پھر بھرتے رہو. اس لیے فرمایا کہ جتنا آدمی تقوی اختیار کرے گا اتنا ہی انشاءاللہ اس کے اثرات خود پر بھی ہوں گے اور دوسروں پر بھی. تو خلوت سے متعلق تو یہ بات فرمائی، اور جہاں تک جلوت کی بات ہے تو فرمایا کہ اگر دوست بنانے ہوں تو اللہ والوں کو دوست بناؤ. اور پھر فرمایا کہ حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، تو جنت پر مقدم کیا ہے اپنے بندوں کو کہ میں جاؤ میرے بندوں سے ملو، خاص بندوں سے ملو، میرے دوستوں سے ملو. اس سے پتا چلا کہ جو اللہ والے ہیں جس طرح دنیا میں یہاں پر ان کی دوستی کام آتی ہے وہاں بھی کام آئے گی. تو جنت میں داخلے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ ہمارے دوستوں سے ملو، ان سے ملاقات کرو. دنیا میں وہ ہم سے محبت کرتے تھے اس لیے ہم بھی ان سے محبت کرتے تھے، آج تمہیں حکم دیتے ہیں کہ پہلے ہمارے بندوں سے جاؤ، ان سے ملاقات کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فدخلی جنتی، میری جنت میں اب داخل ہو جاؤ. تو فرمایا کہ جنت پر مقدم کیا ہے اللہ والوں کو. اس سے یہ پتا چلا کہ دوستوں سے ملنا، اللہ کے دوستوں سے ملنا، اس میں بھی انشاءاللہ انسان کے لیے بڑی ترغیب ہے، اور اس کو ان سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے بلا شک و شبہ. کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے دوست کسی حمدہ میں دیری نہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے، لیکن حمدہ میں دیری نہ اگر اللہ والا ہو، نیک آدمی ہو، تو اس کی کیا بات ہے. تو بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے جنت پر بھی، اس لیے کہ مکان کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی جتنی مکین کی ہوتی ہے، بلکہ مکان کو شرف مکین سے ملا کرتا ہے. تو اس لیے مکین جو رہنے والا ہے اس کی حیثیت مقدم ہے، وہ قابل ترجیح ہے مکان کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی جنت کو بعد میں ذکر کیا اور جنت میں جو رہنے والے ان کو پہلے ذکر کیا کہ جس طرح تم دنیا میں ان سے ملتے تھے یہاں بھی جاؤ ان سے ملو اور پھر میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو بہرحال یہ نقطے کی ایک بات تھی اس لیے میں نے عرض کر دی. یہاں جو بات ایک تو یہ دعا کی گئی کہ اللہ میرے نفس پر جو ہے وہ شہوت کی نار جو ہے وہ غالب نہ ہو. دیکھیے جو کام اللہ تعالی کی محبت کے لیے کیا جاتا ہے وہ اللہ وہ نور سے بھر جاتا ہے، یعنی پر نور ہو جاتا ہے. اور خدا نہ کرے جو کام نفس کے تقاضے سے ہوتا ہے وہ گویا آخر میں چونکہ جہنم میں جانے کا سبب ہوگا، اس لیے اس کو فرمایا کہ غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کی نار ہو. یعنی بعض اوقات انسان کے اوپر اتنے جذبات جو ہے غالب ہو جاتے ہیں کہ وہ بس اس کی آنکھوں سمجھ لیجیے اندھا ہو جاتا ہے، وہ کچھ دیکھتا نہیں، پھر نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس شہوت کی آگ میں کود پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی گئی کہ اللہ کبھی شہوت کی آگ اس طرح سے مجھ پر غالب نہ ہو کہ میں اندھا ہو کر اس میں کود پڑوں اور نتیجے دن پھر آگ ہی میں جلنا پڑے مجھے. اور دوسری بات جو کہی کہ دل میں نہ میرے غیر کا کوئی بھی خار ہو. اس کے پتہ یہ بتایا کہ اللہ تیری محبت کے علاوہ جتنی محبتیں ہیں وہ اصل میں خار کانٹا ہیں، کیونکہ یہ رکاوٹ ہیں اللہ کی محبت میں. البتہ جو محبت جن محبتوں کو اللہ نے کہا ہے کہ کرو، مثلا اپنے والدین سے محبت کرو، اپنے بہن بھائیوں سے کرو، اپنی بیوی سے کرو، اپنے بچوں سے کرو، یہ محبتیں وہ ہیں جو اللہ کے لیے کریں گے. لیکن یہ بھی تب ہے جب آدمی اس میں اللہ کے لیے محبت کے جذبات ہوں. اور میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، چونکہ بزرگان دین ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو بات ڈالی ہے وہ بڑی نسخہ کیمیا ہے، کہ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ جو چیز دنیا کی اعتبار سے ہیں اصل میں، لیکن اگر تم تھوڑا سا اس میں غور و فکر کرو گے، اپنے ذہن کو بدلو گے، تو وہی چیز تمہاری دنیا نہیں دین بن جائیں گی. تو بچوں سے سب محبت کرتے ہیں، بیوی سے بھی کرتے ہیں، اولاد سے بھی کرتے ہیں. ایک محبت وہ ہے کہ ہم اپنے جذبات سے کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہ تھوڑا سا اپنے دل کا رخ تبدیل کریں اور ایک لمحے کو محبت نہ کریں، رک جائیں اور پھر دل میں سوچیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق رکھے ہیں. بیوی کا بھی حق رکھا ہے، ماں باپ کا بھی حق رکھا ہے، بچوں کا بھی حق رکھا ہے، دوستوں اور احباب کے بھی اللہ نے حقوق رکھے ہیں. بس یہ سوچنے کے بعد اب ان سے آپ تعلق بڑھائیے، محبت کیجئے، تو اب یہ تعلق اللہ کے لیے ہو جائے گا خاص، ورنہ پہلے بھی یہ تعلق تھا لیکن اس تعلق پہ کوئی ثواب نہیں کیونکہ وہ ہم اپنے نفس کی خواہش پر کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا رکنے کے بعد غور کرنے کو، لیکن آہستہ آہستہ جب آدمی اس کی عادت ڈال لے گا تو غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پہلی ہی فرصت میں جب بھی کسی سے کرے گا تعلق تو اللہ کے لیے ہوگا کہ ہمارا تعلق اللہ کے لیے، تو انشاءاللہ وہ محبت بھی پھر اللہ ہی کی محبت شمار ہوگی کیونکہ اللہ کے لیے. اب دیکھیے کیسا عمدہ شعر ہے، یہاں دنیا میں لوگ اپنے محبوبوں کی طرف لے جاتے ہیں جن کو مرنے کے بعد اگر کوئی آدمی دیکھے تو نتیجہ آپ خود دیکھ لیں کہ سراند اور بدبو اور تعفن ایسی ہو کہ قبر اگر کھل جائے کسی کی تو الیاذ باللہ قرب و جوار کے کئی میلوں تک اس کی بدبو آدمی کو بے قرار رکھتی ہے. لیکن یہاں فرمایا کہ اگر محبت اللہ سے ہو تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو، دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو، یعنی تیری یاد اگر تجھے ہم اگر یاد نہ کریں جس دن تو اللہ ہمارا دل بے قراری میں گزرے کہ آج اللہ کو اپنے یاد نہیں کیا. جب آدمی اتنی محبت اللہ سے کرنے لگے تو پھر واقعتا یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ آدمی اگر کسی وقت ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو یہ محبت اصل میں اللہ سے ہونی چاہیے جو آج ہم نے دوسروں کے لیے خاص کر رکھی ہے. یہ محبت اگر اللہ سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں پھر اللہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان قلوب ہیں. اب انگلیاں کیسی ہیں اللہ کی شان کے مطابق، ہمارے جیسی انگلیاں نہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ مثالوں سے بھی پاک ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز انگلیوں کے درمیان میں ہوتی ہے کسی کے تو وہ جیسے چاہے موڑ دے. اگر دل، چونکہ دل اللہ قلوب جو ہے وہ اللہ کے انگلیوں کے بیچ میں ہیں، وہ چاہیں تو لوگوں کے لیے مسخر کر دیں آپ، یعنی لوگوں کے قلوب آپ کے لیے مسخر کر دیں، اور چاہیں تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی نفرت بھر دیں. تو جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تو لوگ ہم سے محبت کریں گے، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. اب آگے دیکھیے، ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، یعنی گناہوں سے میں فرار اختیار کروں، بھاگوں. وہ کسی نے کہا نا کہ ایک لمحہ بھی گناہ میں گزارنا مومن کے لیے بھاری ہوتا ہے، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ آ گیا ہو کوئی. لیکن جو ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ فرق ہو جاتا ہے. لیکن بات دیکھیے، جو لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے پابند ہیں، اگر وہ وقت پہ نماز نہ پڑھیں وہ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی نماز نکل جائے تو ان سے ان کی بے قراری پوچھیے. لیکن جو نہیں پڑھتے وہ روزانہ پانچوں چھوڑ دیتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت کھو دی اور کتنی بڑی محرومی سے دو چار ہو گئے. تو لیکن جو لوگ ماشاءاللہ نمازیں پانچوں وقت کی پڑھتے ہیں، بعض تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، تو ان اللہ کے بندوں سے پوچھو کہ ان کی دو چار رکعتیں رہ جاتی ہیں تو وہ کتنا بے چینی محسوس کرتے ہیں اپنے دل میں، کیونکہ ایک خاص عمل کے وہ پابند ہو گئے. ان کے لیے تہجد پڑھنا بھی آسان، نمازیں پڑھنا بھی آسان. لیکن جو آدمی پابند نہیں ہوتا تو اس کے لیے ایک ایک نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت عطا فرمائے. جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ ساری چیزیں پھر آسان ہو جاتی ہیں. بہرحال اس میں جو دعائیں ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں، اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام دعاؤں کا، یہ دعائیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے. یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بھائی، رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو. ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہم ہوں. تو یہ یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ اگر کرم فرمائے تو کیا بھائی. کل ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ بےچارے کہتے کہ بھائی میں اہلیہ جو ہے اس کو ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتی ہیں تہجد بھی پڑھتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ خیال رہتا ہے کہ میری پچھلی جو زندگی ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے یا نہیں. میں نے کہا نہیں، یہ بات تو سوچنے کی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب توفیق اطاعت تمہیں دے دی، اب یہ سوچنا کہ ہمارا رب ہمیں معاف نہیں کرے گا، یہ گویا کہ اپنے گناہوں کو آپ وسیع سمجھ رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کو چھوٹی سی چیز سمجھ رہے ہیں. حالانکہ اللہ کی رحمت تو وسیع تر ہے، کتنے ہی کسی نے گناہ کیے ہوں، لیکن صدق دل کے ساتھ جب آدمی اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے اللہ کا، بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جب آدمی کہتا ہے یا رب، ابھی اس نے جو دل میں ہے کچھ مانگا بھی نہیں، کہا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس کو پتا ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے؟ اور فرمایا کہ جاؤ میں نے وہ دیا جو تم مانگتے ہو، رحمت طلب کرتے ہو تو وہ دی، مغفرت مانگتے ہو تو وہ تمہیں دی. تو اللہ رب العزت ایسے کریم، یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، توفیق ایسی آپ کی لیل و نہار ہو، رات دن یہ ہمیں توفیق ملے کہ ہمارا ایک ایک سانس اے اللہ آپ کے حکموں پر فدا ہو کر. تو اللہ تعالیٰ سے یہ کلام دعائیہ ہے، بہت زبردست، اس کو یاد بھی کر لینا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما لے.
اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا لایا. اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، اس چاند کا نام محمد ہے، اس نام کا کیسا پیارا. اس چاند کا نام محمد ہے، کس نام کا کیسا پیارا، اس نام سے دنیا روشن ہے، اس نام سے جگ ہے اجیارا، اس نام سے دنیا روشن ہے، اس نام سے جگ ہے اجیارا. بندوں کو خدا کی رحمت کا مجھے سنانے آئے تھے، بندوں کو خدا کی رحمت کا مجھے سنانے آئے تھے، کس طور سے ہم دنیا میں رہے خود کے بتانے آئے تھے، بتانے آئے تھے. نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بلائی کی، نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بلائی کی، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، دہا دی دیوار بڑائی کی، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، دہا دی دیوار بڑائی کی، مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا، مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا، ایمان کی بھی دولت بخشی، اللہ کا بھی پیغام دیا، ایمان کی بھی دولت بخشی، اللہ اللہ کبھی پیغام دیا اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا کیا خوب کرشمہ حضرت کا دنیا والوں